قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن. قرآن پاک کی آیات احکام ہمارے مطالعے میں رہتی ہیں. سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ کے تحت ہم نے پچھلے پروگرام میں تفسیر بیان کی. سورہ ابراہیم 14 نمبر سورت ہے، اس کے بعد سورہ ہجر ہے، لیکن اس میں کوئی بھی آیت احکام ایسی نہیں تھی کہ جس کا انتخاب ہم کرتے. بعض علماء کرتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں، لیکن علماء احناف خاص طور پر ہم ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے بعد 16 نمبر جو سورت ہے، سورہ نحل، مکی کو کہتے ہیں نحل، تو 16 نمبر جو سورت ہے اس میں متعدد آیات مبارکہ ہیں جن کو فقہی احکام کے تحت یا فقہی احکام کی بنیاد کے طور پر یا نظیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اگرچہ کہ یہ سورت مکی سورت ہے، لیکن پھر بھی جو سورہ یونس کے بعد جو مکی سورتیں چلی ہوئی آ رہی ہیں ان کے مقابلے میں ان میں ایسی آیات مبارکہ زیادہ ہیں کہ جن کا تعلق آیات احکام سے ہے. بڑھتے ہیں پروگرام کے ہم اگلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کن موضوعات پر آج جو ہے ہم بات کریں گے.
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے.
سورہ نحل اور اس کے تعارف کی طرف ہم جائیں گے. جی، آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اب لفظ شان نزول ایک جامع لفظ ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی بہتر لفظ نہیں ملا، ورنہ کوئی خاص شان نزول تو نہیں ہے، لیکن پس منظر ہم بیان کریں گے کہ پس منظر کیا ہے. جی، اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے پہلے تو فوائد کو بیان کریں گے کہ فوائد کیا حاصل ہو رہے ہیں، نکات، فوائد، اشارے، نقطے، اور اس کے بعد ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون سے فقہی احکام ہیں کہ جو اس آیت مبارکہ کے تحت زیر بحث لاتے ہوئے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. ناظرین کرام، سورہ نحل جو ہے یہ مکی سورت مبارکہ ہے، اور ایک یا دو ایسی آیتیں ہیں جس کا استثناء کیا گیا ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ جو سورت مبارکہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. نحل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورت مبارکہ ہے، نحل کہتے ہیں عربی میں مکھی کو، تو مکھی کا جو تذکرہ ہے، شہد کی مکھی کا جو تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس طریقے سے شہد کی مکھی شہد نکالتی ہے، اللہ رب العزت نے کیا چیز ودیت کی ہے اس کی طرف، تو اس بات کو قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. چنانچہ فرمایا گیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی کہ پہاڑوں میں جائے اور اپنے گھر بنائے. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں اپنے گھر بنائے اور اونچے چھپروں میں اپنے گھر بنائے، چھتوں میں یعنی کہ. تو یہی وجہ ہے کہ شہد کی مکھی یا تو پہاڑوں میں پائی جاتی ہے، یا درختوں میں اس کے چھتے ہوتے ہیں، یا پھر چھتوں میں اس کے چھتے ہوتے ہیں. فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، جو پھل ہیں ان کو اے مکھی تم کھاؤ. فسلکی سبل ربک، اللہ کے جو عطا کردہ راستے ہیں ان راستوں پر چلو. زلولہ، فرمایا کہ تو پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسو اور اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہو. دور دراز نکل جاتی ہیں گھر بنانے کے بعد، واپس آتی ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گھر ہیں وہ کہاں ہیں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، کہ ان کے پیٹوں سے رنگ برنگے مشروب نکلتے ہیں، فیہ شفاء للناس، یعنی شہد نکلتا ہے مختلف طرح کا، بیری کا شہد الگ ہے، چھوٹی مکھی کا الگ ہے، پڑی کا الگ ہے، پہاڑوں والی کا الگ ہے، رنگ مختلف، کوئی وائٹ ہوتا ہے، کوئی گولڈن ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، تو مختلف رنگ ہیں، اور یہ پینے کی چیز ہے، اس لیے مشروب کہا، عربی زبان میں پینے کی چیز کو مشروب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شفاء للناس، اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے شہد میں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اہل دانش کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ایک نشانی کے طور پر جو شہد کی مکھی ہے، اس کا جو ایک نظام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اب جو یہ تذکرہ ہوا کہ اوحا ربک الی النحل، اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، وحی صرف انبیاء کو ہوتی ہے۔ وحی کا جو ایک عام معنی ہے وہ ہے اپنا پیغام پہنچانا، تو ہر طبقے کو پیغام مختلف طریقے سے پہنچتا ہے۔ انبیاء کو جو پیغام پہنچے وہ وحی کہلاتا ہے، نیک بندوں کو جو پیغام پہنچے وہ الہام کہلاتا ہے۔ اب یہاں تو ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی شہد کی مکھی کی طرف جو ہے پیغام پہنچایا، جو نیک بندے ہیں ان کے پیغام پہنچانے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریین کی طرف الہام فرمایا، تو غیر نبی کے ساتھ انسانوں میں جب وحی کا لفظ آئے گا، اس سے مراد الہام ہوتا ہے، وہ نیک بات جو ان کے دل و دماغ میں ڈالی جاتی ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الہام ایک پاکیزہ خیال ہوتا ہے، تصوف کی دنیا میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اولیاء اللہ جو ہے، ان جس موقع پر کوئی نیک بات دل میں آئے، اس کے ہزارہا نکات تلاش کرتے ہیں، اور اس کو نہ جانے کیا سمجھ کے عمل کرتے ہیں، ان باتوں کو آزمائش، امتحان، نیک شگون، بڑی اس کی تعبیریں موجود ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی۔ ناظرین کرام، شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے، تو جانوروں کی مختلف قسمیں ہیں، ایک چوپائے ہیں، دوسرے جو جانور ہیں پرندے ہیں، اور تیسرے جو جانور ہیں وہ حشرات الارض ہیں۔ تو جانور کوئی بھی ہوں، تو جانوروں کو وحی کرنا یا الہام کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اس حصے کے تحت علماء نے ایک بحث کی، وہ بحث یہ کی کہ آیا کہ جانوروں کو عقل ہے یا نہیں۔ اس میں علماء مختلف ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانوروں کو شعور سے ایک حصہ ملا ہوا ہے، انہیں سوجھ بوجھ سے ایک حصہ ملا ہوا ہے۔ انسان کی طرح کوئی عقل کی طرح نعمت تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن سوجھ بوجھ کا ایک حصہ ان کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ آپ کتے کو دیکھ لیجئے، بہت سارے اوصاف اس کے ایسے ہیں کہ جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک کامن چیز بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جانور کو ایک مزاج عطا فرمایا ہے، ایک طبیعت عطا فرمائی ہے، اور وہ طبیعت اللہ کی ودیت کردہ ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، ورنہ یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہاں تھن کی طرف بھاگتا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو کہ تمہاری جو غذا ہے، تمہارے ماں کے جو تھن ہیں، اس کے اندر ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، کس نے سکھایا ہے اس کو؟ تو بات یہ ہے کہ جانور کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں، مختلف جانوروں کی طبیعتوں میں مختلف چیزیں رکھ دی ہیں، یہ اپنی ان طبیعتوں کے مطابق، ان چیزوں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہاں جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی پہلے تو گھر بناتی ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ اس کا جو گھر ہے وہ مسدس ہوتا ہے، چھ کونے والا ہوتا ہے، مربع نہیں ہوتا۔ تو چھ کونے والے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں لیکیج نہیں ہوتا، تو چونکہ اس کے اندر شہد ہوتا ہے، شہد میں لیکیج نہ ہو، یا اس کا جو راستہ ہے وہ مکمل راستہ ہے، اس کو ملے اور بند کر لے پھر یہ جو وہ گھر بنا رہی ہے، تو مسدس گھر بنایا جاتا ہے۔ تو ایک کہاں گھر بنانا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو فطرت انہیں نصیب ہوئی اس سے انہوں نے یہ بات سیکھی۔ اچھا پھر اس گھر میں کیا کرنا ہے، کس انداز پر جانا ہے، تو تین مقامات ان کے بیان کیے قرآن نے کہ پہاڑوں میں یا پھر درختوں میں یا پھر چھتوں پر، اور تینوں بات چیزوں میں ایک بات کامن ہے کہ یہ کہیں بھی گھر بنائے، اس کی جو غذا ہے وہ غذا نباتات میں ہے۔ یہاں اگرچہ کہ ثمرات کا لفظ ارشاد ہوا، مطلب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پھولوں سے یہ رس چوستی ہے پھولوں کا، اور وہاں سے رس لے کر شہد کے چھتے تک آتی ہے، یعنی اپنے چھتے تک آتی ہے، اپنے گھر تک آتی ہے۔ ناظرین کرام، علماء نے بیان کیا کہ مطلب رس تو کیسے چوسے گی، یہ ہوتا یہ ہے کہ اس پتے پر جو شبنم گری ہوتی ہے، یہ اس شبنم کو جو ہے اپنے جسم میں لیتی ہے، ایک پانی کی طرح اس کو پیتی ہے، سیر ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا اور لے کر منہ میں رکھتی ہے۔ پہلے اس نے اپنی پیاس بجائی اس شبنم سے، پھر اس نے اس شبنم یا اس گیلے پن کو، یا کچرا ہے تو کچرے کو، اپنے منہ میں رکھا، اور اس کے بعد یہ چھتے تک لے آئی، اور اس نے وہ ذرات اب چھتے میں لا کر ڈال دیے۔ اب ان ذرات سے شہد بھی بنتا ہے، اور یہ ذرات ان کے اپنے غذا میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ بیٹھی رہتی ہیں چھتے پر تو اس چھتے سے بھی یہ غذا حاصل کرتی ہیں، تو یہ ان کا ایک نظام ہے۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھلوں کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیں شبنم، آج سائنس نے جو ہے وہ ہوا سے پانی کشیدنے کی مشینیں ایجاد کر لی ہیں، کسی صحرا میں بندہ وہاں وہ ہلکی پھلکی مشینیں لگائے تو پانی بن جاتا ہے، تو آلریڈی پانی ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ پانی پھولوں پر ہی ہو۔ جیسے بیری کا شہد جو ہے مشہور ہے، تو بیری کے پھول پر تھوڑی بیٹھتی ہیں خالی، یہ بیری کے پورے اپنا جو پتے ہیں وہاں پر بھی یہ بیٹھ سکتی ہیں، ان پتوں سے بھی ان کو ایک غذائیت ملتی ہے۔ تو یوں جو شبنم ہے وہ مختلف پتوں وغیرہ پر، نباتات پر ہوتی ہے، یہ وہاں سے لیتی ہیں۔ میں گیا تھا ایک مرتبہ ایک پہاڑی علاقے میں، کوئٹہ سے آگے جانا ہوا تھا، تو وہاں جو ایک شخص شہد بیچ رہا تھا۔ پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ پہاڑ زیادہ ہے یہاں پہ، یہاں کہاں سے شہد آ گیا، لیکن بہرحال میں نے خریدا، استعمال کیا، بہت کمال کا شہد تھا، اس کی خوشبو ہی الگ تھی۔ تو مطلب ہر علاقے میں الگ خوشبو، کیوں نہ ہو، قرآن نے کہا مختلف الوانہ، مختلف قسم کی جو نخ شہد پھر اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو پورا نظام ہے کہ جناب اس کو سوجھ بوجھ ملنا، اس کا جانا، ایک فیکٹری ایجاد کرنا اور ایک فیکٹری آ کے بنانا ہے، شہد کا چھتا ایک پوری فیکٹری ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ منظم انداز میں چلنا۔ ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے، اس کا سائز عام طور پر بڑا ہوتا ہے، تھوڑی موٹی سی ہوتی ہے، اور اس ملکہ کی تابے داری کرنا، آواز کے دوش پر چلنا، یعنی کہاں جانا ہے کہاں نہیں، ایک آواز نکلتی ہے ان کے منہ سے، اس آواز کو یہ فالو کرتی ہیں، اس کمانڈ کے طور پر نکالی جاتی ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام جو ہے قرآن نے بیان کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس بات میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ تو ایک وجہ تسمیہ تھی کہ سورۃ مبارکہ ہے، سورہ نحل، اور قرآن پاک میں اس سورت میں جو نحل کا لفظ آیا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی نحل کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اب شہد کو لے کر بہت سارے فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جس پر بحث کی جاتی ہے. مثال کے طور پر فقہ نے بیان کیا کہ جو حشرات الارض ہیں کسی بھی حشرات الارض کا کھانا حلال نہیں ہے. تو شہد کی مکھی کا تعلق بھی حشرات الارض سے ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ تین قسم کے جانور ہوتے ہیں، چوپائے، دوسرے رینگنے والے، تیسرے جو ہیں وہ پرندے. تو اگرچہ کہ الگ الگ نام ہیں تو جو رینگنے والے ہیں یہ حشرات الارض کہلاتے ہیں، مکھی ہو گئی، مچھر ہو گئے، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ حشرات الارض کہلاتی ہیں. تو کسی بھی قسم کے حشرات الارض کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ سیپی ہو، لال بیگ ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، ان میں سے کسی چیز کا کھانا حلال نہیں ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ پتا چلا کہ جو شہد کی مکھی کے منہ سے نکلے گا شہد وہ تو حلال ہے، لیکن خود یہ چونکہ حشرات الارض ہے یہ حلال نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے ان کے بیچنے پر. تو ویسے تو حشرات الارض کی خرید و فروخت نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن جہاں ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہاں جواز بھی ہے. مثال کے طور پر ریشم کا جو کیڑا ہے وہ ایک بیج کے طور پر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کا جواز بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے شہد کی مکھیوں کی بھی فارمنگ ہوتی ہے. تو آج کل تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہے، بہت ساری طرح کے شہد آ گئے ہیں. جنگل کا شہد ہے جناب، یہ تو اپنا ایسے بھی لوگ ہیں کہ شہد کی مکھیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے شیرہ رکھا ہوا ہے، یعنی چینی کا گھلا ہوا پانی یا پکا ہوا پانی. تو جو شیرہ ہے وہ مکھیاں اس پہ بیٹھتی ہیں، پھر آ کے وہ نکالتی ہیں. اس کے اندر ظاہر بات وہ چیز نہیں ہوگی کہ جو تاثیر ایک نیچرل چیز میں ہوتی ہے یا ایک جنگل کے چیز میں ہوتی ہے، وہ تاثیر اس کے اندر نہیں ہوگی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کئی فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ شہد کی مکھیوں سے ہیں. شہد کی خرید و فروخت جائز ہے، شہد کا استعمال جائز ہے، کیوں نہ جائز ہوگا؟ قرآن پاک نے شفا کہا ہے. اب اس شفا کہنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہر ایک کے لیے تو شفا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. اب کسی کو دست لگے ہوں، پیچس لگے ہوں، جلاب لگے ہوں اور وہ جو ہے شہد پی لے تو اس کو تو نقصان پہنچے گا. تو دنیا میں ہر چیز کی ایک بینیفٹ ہے اور ہر چیز ہر ایک کو راس نہیں آتی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مزاج بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کئی اعتبار سے شفا ہے. اب مثال کے طور پر شفا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دو تین بوتلیں شہد کی پی جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو اثر ہوگا آپ کا پتہ چلے گا آپ کو. یہ بھی نہیں کہ جناب ایک قطرہ کسی نے چکھا اور جلاب کا کوئی مریض ہے اور اس کو نقصان پہنچ گیا، ایسا بھی نہیں ہے. تو کتنا لینا ہے، کس وقت میں لینا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن شہد کا شفا ہونا، مطلب 1500 سال پہلے قرآن نے بیان کیا. 1500 سال پہلے تو سائنسی لیبارٹریز نہیں تھی، لوگوں کے تجربات ضرور تھے، ان تجربات کی روشنی میں بہت ساری جڑی بوٹیوں سے لوگ علاج بھی کرتے تھے اور یقینی طور پر ان کو اس زمانے میں بھی پتا ہوگا کہ شہد میں شفا ہے. یہ اللہ رب العزت نے بطور امتنان احسان جتلانے کے طور پر بیان کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بیان کیا جن کو نہیں پتا اور وہ قرآن سے سننا چاہتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے، تاکہ وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جان سکیں. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ شہد میں شفا ہے. تو یوں کچھ مسائل وہ تھے اس پس منظر میں کہ جن کا جو تعلق ہے وہ تعلق تھا فقہی مسائل کے ساتھ. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے انتخاب اس آیت نمبر 68 یا اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی اس سے نہیں کیا ہم نے. ہمارا اصل جو انتخاب ہے آج وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 5, 6, 7 اور 8. آئیے سب سے پہلے تو ہم آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کو اس کے بعد جاری رکھیں گے.
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
ترجمہ کنز الایمان. اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو.
چوپائے جو ہیں انسان کے ساتھی ہیں، انسان کی ضرورت ہیں، یعنی انسان مویشیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ سے رکھتا رہا ہے. چوپایوں میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک جن کو ہم مویشی کہتے ہیں اور پھر ہم انہیں پالتو جانور بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جانور ہوتے ہیں وحشی جانور، جیسا کہ ہرن. ہرن کا کھانا حلال ہے، لیکن ہرن جو ہے پالتو جانور نہیں ہے، یہ جنگلوں میں رہنے والا جانور ہے. ایک گائے کی طرح، بکری کی طرح، بھیڑ کی طرح اس کی فطرت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک عجب طبیعت ہے، اس کو جنگل چاہیے. تو قربانی کے مسئلے میں جو حلال جانور ہیں اس میں پالتو جانور اور وحشی جانور کا فرق رکھا گیا ہے. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ پالتو جانور ہو، حلال ہو لیکن وحشی ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جیسے مارخور. مارخور بھی پالتو جانور نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. بعض برفانی بکرے ٹائپ کے ہوتے ہیں، بالکل الگ ہوتے ہیں. اگر تو وہ جنگلی ہیں، وحشی ہیں، ان کی جنگلی کا لفظ تو عام ہے، جو بکرے ان کے لیے بولا جاتا ہے، وحشی دیکھا جائے گا جو فقہ نے تعریف بیان کی ہے. تو ناظرین کرام، چونکہ دو طرح کے یہ چھپائے ہیں، ایک وحشی ہیں اور ایک پالتو ہیں، اور حلال میں بھی دو طرح کے ہیں، وحشی اور پالتو، تو انسان جو ہے پالتو جو جانور ہیں انسان کی ضرورت بھی ہے، کھانے کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے، لباس کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے، اور سواری کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے، نقل و حمل کرنے کے ٹول کے طور پر بھی ضرورت ہے. تو پچھلی آیات کے اندر جو پس منظر چل رہا ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے احسانات، انسان کو دی ہوئی جو عطائیں ہیں ان کا بیان فرما رہا ہے. اور جو پچھلی آیات مبارکہ ہیں، اللہ رب العزت اس میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ تعالی نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، خلق الانسان من نطفہ، نطفے سے انسان کو پیدا کیا. تو یہ ایک تخلیق بیان ہو رہی ہے، پھر جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کیں، تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے. لیکن آیت نمبر 5 جو ہے اس میں فرمایا والانعام، جو چوپائے ہیں، خلقہ لکم، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی تمہاری ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو تم ان سے پورا کرتے ہو. فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے لباس ہیں. ناظرین کرام، قرآن کے ایک لفظ نے بہت سارے فقہی احکام بیان کر دیے. جانور سے لباس دو طرح سے بنے گا، ایک اس کے بالوں سے بنے گا. پہاڑی بچوں بکرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے بال ہوتے ہیں، وہ بال حاصل کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بھیڑ کی جو اون ہے اس سے جو ہے وہ مطلب کہ کپڑا بنتا ہے، الگ طرح کا گرم کپڑے بنتے ہیں. ایک ذریعہ جو ہے لباس کا، جو جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، وہ بال ہیں یا اون ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ کھالیں ہیں. کھال سے جو ہے انسان لباس بناتا ہے، اور جانوروں سے بنائے گئے لباس تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے ملبوس فرمائے ہیں، حلال ہے. آج کے زمانے میں مختلف دنیا کے ایریاز ہیں، کراچی میں ایک مارکیٹ ہے، میں ترکی جب جانا تھا تو وہاں جانا ہوا میرا، تو میں نے کہا یہ کوٹ جو ہے کس چیز سے بنایا آپ نے؟ کہنے لگے یہ گائے کی کھال سے بنایا ہے. پورا کوٹ جناب گائے کی کھال سے، وہ ان ایریاز کے لیے تھا کہ جہاں پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، سردی بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ جو کھال کا بنایا ہوا کوٹ ہوتا ہے، بھاری ضرور ہوتا ہے لیکن یہ چکنا ہوتا ہے، پانی پڑتا ہے تو پانی جذب نہیں ہوتا اس میں، کچھ کیمیکل بھی پھر اوپر لگا کر رکھتے ہیں، پانی جذب نہیں ہوتا. پانی جذب نہیں ہوتا تو بارش میں بندہ پہن کے آرام سے نکل رہا ہوتا ہے. اب بارش میں کسی نے کوٹی پہن لی، جرسی ان کی، ٹھیک ہے، بارش ہوگی تو کیا ہوگا، ساری بھیگ جائے گی اور بھی بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب کھال کی بنی ہوئی چیزوں میں کتنے فائدے، یہ تو کوٹ کی بات کر رہا ہوں میں جو آج بھی کھالوں سے بنایا جا رہا ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کھال اور حلال اور حرام، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے حلال و حرام کے احکام بیان کرنا. ناظرین کرام، کھال جو ہے وہ انسانی ضرورتوں کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے. یعنی آج کے دور میں کیا پرس، کیا جوتے، کیا بیگ، کیا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ تو اپنی کشن بھی کھالوں کے بنواتے ہیں، بہت سارے استعمالات ہیں کھالوں کے. تو اس وقت ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، دنیا ناؤ اے گلوبل ولیج. ہمارے شہر میں جو چیزیں دستیاب ہیں ان کا ماخذ اس شہر سے پیدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہاں جرمنی کی بھی چیز موجود ہے، تو جاپان کی بھی موجود ہے، تو فلاں جگہ کی بھی موجود ہے، ہر جگہ کی موجود ہے. تو اس لیے ہمیں ایک بہت وسیع پس منظر میں چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. کھال جو مسلمان جن جانوروں سے حاصل کرتے ہیں وہ حلال جانور ہوتے ہیں، اور مسلمان جن جانوروں کو حلال کرتے ہیں، یعنی حلال جانوروں کو جب حلال کرتے ہیں تو جو شرعی طریقہ اس کے مطابق حلال کرتے ہیں، اس لیے حلال کرنا اس کو کہا گیا. تو شرعی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبیر پڑھ کے مقررہ مقام پر چھری پھیر کر ذبح کرتے ہیں. اس طریقے سے گوشت کھانا بھی حلال ہو گیا اور وہ گوشت پاک بھی ہو گیا، چربی بھی پاک ہو گئی. مطلب جو خون بہے گا، دم مصفو جو ہوگا وہ ضرور ناپاک ہے، لیکن جو گوشت میں خون رہ گیا وہ پاک ہے. اسی طریقے سے جو چربی ہے وہ پاک ہے. اب چونکہ کھال کے ساتھ عام طور پر چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، چربی کھال کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کھال پاک ہے. لیکن اس کو بدبو دور کرنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے یا دھوپ میں سکھائی جاتی ہے. وہ چربی اگر اس کے ساتھ لگی رہے گی تو اور زیادہ بو کرے گی، تو چربی بھی ہٹا لی جاتی ہے. پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، بو دور کی جاتی ہے. اس عمل کو دباغت کہتے ہیں. یہ تو ایک کامن پریکٹس. اب ایک دوسری جہت کہ جانور تھا، مطلب خنزیر کو چھوڑ دیں آپ، اس کا تو حکم بالکل ہی الگ ہے نا. خنزیر کے علاوہ کوئی اور جانور تھا، جیسے مثال کے طور پر بکرا ہی تھا، لیکن اس کو جھٹکے سے مارا گیا. کس نے اٹھا کے تلوار ماری، اس کی گردن جا کے دور پڑی، غیر مسلم نے ماری. ٹھیک ہے، تو ایک تو طریقہ وہ اختیار نہیں کیا گیا کہ جو ذبح کا طریقہ تھا. دوسرا کوئی ملحد ہے، مثال کے طور پر کوئی بت پرست ہے، تو وہ تو اہل ہی نہیں ہے حلال کرنے کے لیے. اب معاملہ یہ ہوا، اور آج کے دور میں جو نصارہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ تکبیر کہہ کے جانور حلال کرنا چھوڑ دیا ہے. یہودیوں کے ہاں جو محقق علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے جانوروں میں تکبیر پڑھ لیتے ہیں، بعد والوں میں نہیں پڑھتے. جن میں نہیں پڑھتے وہ حلال نہیں ہوں گے پھر. مطلب اہل کتاب جو ہے، یہودی اور نصارہ اہل کتاب میں آتے ہیں، لیکن نصارہ نے فی زمانہ تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا چھوڑ رکھا ہے. یا تکبیر تو پڑھیں لیکن اس تقاضے کے مطابق ذبح نہ کریں، اس کے طور پر کرنٹ دے کر مار دیں یا گولی سے مار دیں. مطلب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو گولی سے شکار کرنا ہے اس کا کیا حکم ہوگا. وہ تو ایک الگ صورت ہے، وہ ذبح استراری کہلاتا ہے. حلال ہے یا نہیں ہے دو مختلف اقوال ہیں، لیکن کھڑے جانور کو گولی سے مار دیں اور وہ مر جائے، وہ تو کوئی بھی حلال نہیں کہے گا. تو بات یہ ہے کہ غیر مسلم نے جانور مار دیا، اب یہ تو حلال ہے ہی نہیں. اگرچہ کہ بکرا ہے، اس میں دو خرابیاں پائی جائیں گی. پہلی خرابی یہ ہے کہ اس کا گوشت، پوشت، چربی ناپاک ہو گئی ہے، ناپاک ہے. یہ اس کا پہلا وہ ہے نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ یہ کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے. اس کا کھانا حلال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو نپاکی کا حکم لگ رہا ہے اس پر، تو اب اس کی کھال کا کیا حکم ہوگا؟ کھال کے ساتھ بھی ظاہر بات ہے چربی لگی ہوتی ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایسی کھال دباغت کے عمل سے گزار دی جائے، وہی یعنی وہی طریقہ کہ نمک لگا دیا، پہلے تو کھال کو پروڈکٹ بنانے کے لیے لا محالہ چربی دور کی جاتی ہے، چربی دور کر دی، ٹھیک ہے، تو کھال بالکل ایک پلین ہو گئی، پھر اس کی بو دور کر دی، وہ دھوپ میں ڈال کر کی ہو، نمک لگا کر کی ہو، تو یہ جو کھال ہے بو دور کرنے سے اس میں دباغت کامل ہو گیا، اب یہ کھال پاک ہو گئی۔ مسلمان نے شریعت طریقے سے ذبح کی تھی تو پہلے ہی پاک تھی، لیکن اگر غیر مسلم نے غلط طریقے سے جانور مارا، کھال دباغت کے بعد اس کی بھی پاک ہو گئی، یہ استعمال کی جا سکتی ہے، ایک مسلمان استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں بہت سارے آئٹم، جوتے ہو گئے، جیکٹیں ہو گئیں، اور کئی ایسی چیزیں ہو گئیں، ٹوپیاں مل رہی ہوتی ہے، لومڑی کی بنی ٹوپیاں جناب، لومڑی کی پوچھ کی ٹوپیاں ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں، ڈفرینٹ آئٹم ملتے ہیں جو باہر سے بھی آتے ہیں۔ تو اگر غیر مسلم کا مارا ہوا جانور ہے لیکن یہ تقاضے پورے ہو جائیں تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اور عام طور پر یہ تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، ورنہ کھال پروڈکٹ کی طرف آئے گی ہی نہیں۔ ناظرین کرام، اب یہاں قرآن پاک نے کھال کا تذکرہ کیا کہ جناب تم ان کی کھالوں سے نفع اٹھاتے ہو، یعنی تم ان سے لباس بناتے ہو۔ لباس کیسے بناتے ہیں؟ دو ہی صورت ہے، یہ تو بالوں سے بنے گی یا کھال سے بنے گی۔ اب یہاں ایک سوال اور زیر بحث آتا ہے، وہ یہ زیر بحث آتا ہے کہ جو حرام جانور ہیں کیا ان کی کھال استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم نے خنزیر کو تو الگ کیا ہے، وہ تو نجس العین ہے، اور اس کے کسی بھی جز کا استعمال کرنا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کی کھال ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ دباغت ہی کیوں نہیں ہو گئی ہو، مسلمان خنزیر کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ بقیہ جو حرام جانور ہیں، لومڑی ہے، چیتا ہے، کوئی اور جانور ہے، تو اگر دباغت دے دی گئی ہے تو اس کی کھال استعمال کرنا بھی حلال ہے۔ بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ جی کچھ روایتوں میں منع ہے اور کچھ روایتوں میں اجازت دی گئی ہے، تو اس کی تطبیق پھر یہ بیان کی ہے وہاں پر کہ جن روایتوں میں منع ہے اس سے مراد ہے مکروہ تنزیہی ہونا، ناپسندیدگی کا پہلو رکھا گیا ہے، اور جن روایتوں میں اجازت دی گئی ہے تو وہاں یہ ہے کہ اباحت اور حلت مراد ہے۔ اباحت اور حلت کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ناپسندیدگی کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے وحشت، جو درندہ ہے اس کی فطرت میں درندگی ہے کہ انسان اس کے قریب کیوں جائے، اس کی اجزاء کے بھی قریب کیوں جائے، اور بعض علماء نے بیان کیا کہ اس کی ایک وجہ ہے انسان کا اپنا تکبر اور رعونت، تفاخر کرے گا۔ ہوتا نا بعض لوگ شیر مار کے، بھلے شیر مارا نہ ہو، خال مارکیٹ سے خرید کے بھوسا بھوسا بھر کے رکھتے ہیں اس کے اندر کہ جی شیر کھڑا ہے، تو وہ ایک فخر، تفاخر اور فلاں فلاں چیزیں اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ میں گھر میں گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ بارہ سنگے کا منہ ہے اور سنگ ونگ لگے ہوئے تھے، یہ اتنے ہزار ڈالر کا آیا ہے، مطلب یہ ساری باتیں جو بتانے کا مقصد تھا ایک ذرا، ہو سکتا اچھی نہیں ہے تو ان کی، مطلب جو تفاخر یا تکبر ہے اس کا تعلق دل سے ہے، ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر رونت اور تکبر اور بہت ساری غلط جو نیتیں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر آ جاتی ہیں اور یہ اس کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو جانور ہیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیے اور اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں، ومنافع، اور بہت سارے فائدے ہیں، مطلب ان کا دودھ فائدے مند، کا گوشت فائدے مند، ان کے بال سے انسان فائدہ اٹھائے، ان کی کھال سے فائدہ اٹھائے، ان کی ہڈیوں سے جو ہے مختلف چیزیں بنائی جائیں، ان کے دانتوں سے مختلف چیزیں بنائی جائیں، ان کی جو ہے وہ جو اجزاء ہیں جیسے آتے وغیرہ ہیں اس سے فیڈ بنائی جائے، ان کے گوبر سے کھاد بنائی جائے، ان کے گوبر سے اپلے بنائے جائیں، تو منافع ہی منافع ہیں۔ تو فرمایا کہ لکم فیہا دفعٌ ومنافع، گرم لباس تم ان سے حاصل کرتے ہو اور منافع اٹھاتے ہو، ومنہا تأکلون، اور کتنے ہی ایسے چھپائے ہیں کہ جن کا تم گوشت کھاتے ہو، یعنی وہ حلال ہیں اس کے گوشت کھاتے ہو۔ تو یہ تو تھی آیت نمبر 5، بڑھتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو۔
کیا اسلوب ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو چونکہ اس وقت زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں، کراچی کی آبادی 2.5-3 کروڑ کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کہاں جانور ہیں گھروں میں، یہاں کہاں لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، یہاں کہاں لوگ بیل لے کر نکلتے ہیں اور اس سے ہل جوتتے ہیں، لیکن جہاں جانور پالے جاتے ہیں تو انسان کو ایک انسیت ہے جانوروں سے، ایک انسیت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ تمہارا تجمل ہے، تم ان سے جمال رونق حاصل کرتے ہو، زینت حاصل کرتے ہو، ایک فطری حسن ہوتا ہے۔ ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہا ہے جناب، ایک فطری حسن رکھا ہے اللہ تعالی نے جانوروں کے اندر، تو انسان ان کے فطری حسن سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو جب پالتا ہے تو چونکہ یہ فطرت ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے طوطے رکھے ہوئے گھروں میں تو اب بڑی اداسی ہے جناب، ہے، اور 100 فکریں انسان کو، لیکن وہاں سے وہ چوں 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 بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں۔ آسٹریلین طوطے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور مختلف رنگوں کے ہیں، اڑ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی حیات تو چل رہی ہے، وہ تو غموں سے آزاد ہیں۔ ایک غم سب سے بڑا تھا، وہ ان کو لائق ہو چکا، وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا، یعنی پنجرے میں آنا۔ لیکن ان کو دیکھنے سے ایک خوبصورتی کا احساس، ایک فرحت کا احساس اور ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے سبزے کو ہمارے لیے تازگی کا سبب بنایا ہے، ہریالی کو تازگی کا سبب بنایا ہے، اسی طریقے سے جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے مزاج کی تازگی کا سبب بنایا ہے، ہمارے لیے زینت کا سبب بنایا ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، تمہارے لیے جانوروں میں جمال ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو واپس لا رہے ہوتے ہو، شام ہو رہی ہے، پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، اور یہاں تو ہم سورج کو نہیں دیکھ پاتے غروب ہوتے ہوئے، اتنا حسین نظارہ ہوتا ہے سورج کا۔ وجہ کیا ہے، بلڈنگیں بلڈنگیں جو پہاڑوں کے رہنے والے بھی نہیں دیکھ پاتے، اور پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے، وادیاں ہوتی ہیں، وادی میں پھر پہاڑ آ گیا، کہاں دیکھیں گے۔ لیکن جو میدانی ایریاز ہوتے ہیں، میدانی ایریاز میں اگر موسم صاف ہو تو حد نگاہ 10 کلومیٹر میں ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہوا، سورج افق پر وہ جو ایک روشنی ہوتی ہے سورج کے ڈوبنے پر، اور ایک اس کا جو حالہ ہوتا ہے، اس کی جو اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو الگ ہوتی ہے بالکل۔ میں ایک ملک میں گیا، چھوٹا سا ملک تھا، چھوٹا سا، اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ میرے خیال سے 5 لاکھ کی تھی، چاروں طرف سمندر۔ ہم گاڑی میں جا رہے، یہی وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، میں سورج کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، اتنا دودھیا اجلا ہوا اور اتنا نکھرا ہوا سورج۔ یا تو ایک تو یہ کہ وہ علاقہ تھوڑا سا اونچا تھا، اور دوسرا پالوشن نہیں تھی، آلودگی نہیں تھی، فضا صاف تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سورج کا ایک الگ نظارہ تھا وہاں۔ تو جو مظاہر کائنات ہیں یہ انسان کی روح کو باتیں ہیں۔ تو فرمایا، تو ایک منظر کشی ہے یہاں پر کہ جب تم واپس آ رہے ہوتے ہو شام کو، تو میں شام کی بات کر رہا تھا، جانور بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی مظاہر کائنات کا ایک حسن ہے جب یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، اگر وہ صبح کا وقت ہے تو وہ بھی ایک کمال کا وقت ہوتا ہے کہ جناب صبح کے وقت پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، درخت لہرا رہے ہوتے ہیں، ایک تازگی ہوتی ہے صبح کی، ساتھ میں پھر یہ جانور، یہ بھیڑے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ گھوڑے ہیں، تو ایک جمال ہے ان کے اندر۔ آتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
ترجمہِ کنز الایمان
اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھ مرے ہو کر بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔
ناظرین کرام اس آیت مبارکہ میں بھی جہاں جانوروں کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں وہیں فقہی احکام بھی ہیں۔ جانور بوجھ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو جانور سارے اپنے تو نہیں ہوتے، پرانے زمانے سے جانور کرائے پر چلتے رہے ہیں کہ بھئی بار برداری کا جو کام ہے، سامان ہم لے کے جائیں گے اتنے پیسے ہوں گے اتنے نہیں ہوں گے، تو یوں جانوروں کو کرائے پر حاصل کرنا ضمنی طور پر اس نص سے جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیونکہ انسان شروع سے ہی جانوروں یا تو اس کے اپنے جانور ہوتے ہیں یا وہ کسی سے ادھار مانگتا ہے یا کسی سے کرائے پر لیتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ جانوروں کا ایک فائدہ تمہارے لیے یہ ہے کہ یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ الا بلد لم تکونوا بالغی، دور دراز جو شہر ہیں تم اکیلے سامان اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے، یہ جانور لے کر جاتے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی لے کر جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ملک شام جایا کرتے تھے، یہاں کا مال لے کر وہاں جاتے تھے، شام کا مال لے کے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ تو کس چیز پر لے کر آتے تھے؟ جانوروں پر لے کر آتے تھے۔ تو یہاں بلد کا لفظ اگرچہ کے معنی جو ہے شہر ہے، لیکن یہ ملک کو بھی عام ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ آج بھی پاکستان میں کتنے ایسے ایریاز ہیں، خاص طور پر ناردرن ایریاز میں، جو اونچے ایریاز ہیں، گلگت ہو گیا، اس طرح کے جو ایریاز ہیں، وہاں پر انسان نہیں جا سکتا سامان لے کر۔ کھچر ہوتے ہیں، کھچروں پر رکھا جاتا ہے سامان، وہ لے کر جاتا ہے۔ جہاں راستے بنے ہوئے نہ ہو وہاں پھر جانور چلتا ہے۔ ہر جانور بھی نہیں چلتا، اس ایریا کے اپنے جانور ہوتے ہیں، ہر جانور کی اپنی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک بات ہماری فقہی طور پر یہ سامنے آئی کہ جانوروں کو کرائے پر لینا یہ بھی جائز ہے، اور مقرر کرنا ہوگا کتنا سامان ہوگا، کہاں پہنچایا جائے گا، کہاں نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو دو طرح کی چیزیں کرایہ پر لی دی جاتی ہیں، ایک اموویبل پراپرٹیز، یعنی جیسے گھر ہو گئے پراپرٹیز، اور ایک موویبل تھنگس۔ تو یہ جانور ہیں موویبل کے اندر آتا ہے، جیسے آج کل ہم ڈیکوریشن کا سامان کرایہ پر لیتے ہیں، موویبل چیزیں ہیں، تو جانور بھی ایک موویبل کی ایک مثال ہے، بلکہ الگ ہی ایک جنس ہے یہ۔ یعنی سواری کو کرایہ پر لینا تو پرانے وقتوں سے یہ ہوتا رہا، سواری نقل و حمل کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی اور سوار ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی۔ انسان جانور پر سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔
جی ناظرین کرام، بات جانوروں کی چل رہی تھی اور اس لیے جو ہے وہ جن جانوروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کے نام بھی ذکر کر دیے گئے۔ یعنی فرمایا کہ اور گھوڑا، خچر، گدھا، کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، تو یعنی سواری بھی کرتا ہے انسان اور ان سے زینت بھی حاصل کرتا ہے۔ خچر جو ہے وہ گھوڑے اور گدھے کی ملاپ سے بنتا ہے، زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، گھوڑے کے مقابلے میں سستا بھی ہوتا ہے اور طاقت کے اعتبار سے ایک اپنی مثال سمجھی جاتی ہے کھچر. تو وہی تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت احسان بیان فرما رہا ہے, اس نے انسان کو کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں. آخر کا جو حصہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے. بات سواریوں کی ہو رہی ہے, بات ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کی ہو رہی ہے, بات ایک شہر سے دوسرے شہر نقل و حمل کی ہو رہی ہے. ناظرین کرام, قرآن پاک کے مخاطب کون ہیں؟ قرآن پاک کے پہلے مخاطب ہیں نزول قرآن کے وقت جو زندہ لوگ تھے وہ. قرآن نے ان سے خطاب کیا اور پھر اس کا خطاب عام ہے, ہم سب کو عام ہے, جو ان سے باتیں ہوئیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں. لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے, حکمت والا ہے, تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جو ذہن تھے, ان لوگوں کی جو فطرت تھی, ان لوگوں کے جتنی صلاحیت تھی, اس کے مطابق ان سے کلام فرمایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے راکٹ, سیارے اور ہوائی جہاز اور یہ چیز اور وہ چیز, یہ جو ایجادات ہیں ان کا تذکرہ صراحتاً نہیں کیا. کیوں؟ آج سے 1500 سال پہلے ان کا تذکرہ کیا جاتا, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے. کہتے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, ہمارے ذہنوں سے ماورا ہیں, کیسے سمجھتے, کس طرح سمجھتے. لیکن بہت ساری باتیں قرآن پاک نے اشارتاً بیان کر دی. تو یہاں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ وہ چیزیں بھی بنائے گا, تمہیں ودیت کرے گا, وہ شعور تمہیں عطا کرے گا, تمہیں وہ شعور اور عقل کے وہ کمالات تمہیں عطا کرے گا کہ وہ چیزیں تم بناؤ گے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, کہ جو آج موجود نہیں ہے. تسلسل اور سیاق سواری کا ہے, ذرائع نقل و حمل کا ہے. تو قرآن نے یہاں اشارے کے طور پر جو جدید مواصلاتی نظام ہے اس کا بھی بیان فرما دیا. محترم ناظرین کرام, قرآن پاک میں بہت کچھ ہے, لیکن سیکھنے والا ہو اور سکھانے والا ہو. اور تیسری چیز بڑی اہم ہے, وہ ہے ماحول. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب پر کوئی دیکھ رہے ہیں, ٹانگیں آپ کی اوپر ہیں, یا بچے رو رہے ہیں, یا وہاں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, یا وہاں کوئی گانے چل رہے ہیں, مطلب یہ تو ماحول نہیں ہے. ایک مجلس سے علماء جو ہیں یہ اس کا اصل ماحول ہوتے ہیں. سیکھنے کی جو جگہ ہیں, سیکھنے کے جو مواقع ہیں, سیکھنے کا جو ماحول ہے, جب اس تناظر میں جب آپ قرآن سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, تو پھر قرآن کی جو روح ہے وہ ہمارے اندر اترتی چلی جاتی ہے. یعنی قرآن کا دیا ہوا جو سبق ہے وہ ہمارے اندر اترتا ہوا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے, اور قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے, تلاوت قرآن سے, فہم قرآن سے, علوم قرآن سے ہمیں الفت نصیب فرمائے, اور ہمیں عبور اور انسیت اور ملکہ اور کمال بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.